من محمد وعلي محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمهدس خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتعويل عدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا درود پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد اذان محترم ابتدا ہی میں اذان کے احترام کے لیے کچھ دیر وقفہ کر کے پھر گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے درود پڑھیں محمد والے صلی اللہ علی محمد محمد والے محمد صلوات اذان محترم سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا گیا وہ سورہ مبارکہ جاسیہ کی 18ویں آیت ہے کہ کل جس کے بارے میں ترجمے کی حد تک گفتگو ہوئی تھی اور یہ کہا گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کر. دیکھیں عزیزان محترم قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر آیا, لہٰذا اس میں بہت سارے عوامر بہت سارے نواحی یعنی بہت سارے واجبات ہیں بہت سارے محرمات ہیں بہت ساری انسان کی ہدایت کے لیے باتیں کہی گئی ہے جس میں کبھی مکالمے کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کسی واقعے کو جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں پیش آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فقط اس دور کے نبی کے زمانے میں جو حالات پیش آئے اس کی فقط خبر دی جائے, کیونکہ قرآن خبرنامہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ فقط خبر نامے کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق, دنیا کے کسی علاقے کے اندر مثال کے طور پہ کوئی ایجاد ہو گئی دنیا کے کسی علاقے کے اندر کوئی طوفان آ گیا، دنیا کے کسی علاقے کے اندر کوئی صدر نامزد ہو گیا، بذات خود بے ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف اس بات کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی گئی ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جناب ابراہیم نے اس طریقے سے مارے کا پیش کیا تھا، جناب خضر نے اس طریقے سے معالات کا سامنا کیا تھا، جناب الیاس کے ساتھ یہ ہوا تھا، جناب ادریس کے ساتھ یہ ہوا تھا، جناب نوح کے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ سارے انبیاء کے قصے قرآن مجید آپ کو سنا کر فقط خبر نامے کی طرح اس دور کے واقعات کی اطلاع دینے کی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے. فرق محسوس کرنا چاہیے انسائیکلوپیڈیا کے اندر اور قرآن مجید کے اندر. قرآن اسی لیے کسی بھی واقعے کو غیر ضروری طولانی بھی نہیں رکھتا اور غیر ضروری خبریں بھی دیتا ہوا نظر نہیں آتا، فقط اسی حد تک اس دور کی اطلاع دیتا ہے جتنا آپ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہوتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے کو بیان کیا، بنی اسرائیل کی قوم کے کئی تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جس نبی کے قصے کو قرآن مجید میں زینت دی گئی اور جس کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا وہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اور پیغمبر اکرم کا اس کے لیے کال بھی ہے ہمارے لیے کہ تابک النال بالنال، مجھے اس بات کی اطلاع موجود ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، تابک النال بالنال، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کہ جس طرح سے دو پیر ہوا کرتے، دو جوتے ہوا کرتے، ایک قدم دوسرے قدم کے بالکل پیچھے چلتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ قدم چلے اور وہ انسان کی واکنگ اور انسان کی رننگ چل رہی ہو اور دوسرا قدم پہلے قدم کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی ایک مشرق جا رہا ہو ایک مغرب جا رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایک کے پیچھے ہی دوسرے کو چلنا ہے. کہ بالکل اسی طریقے سے میری قوم قوم موسیٰ کی بالکل ویسی پیچھے چلے گی جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا. لہذا یہاں تک کہ اتنی شواہد موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی زوجہ نے حضرت موسیٰ کے وصی کی مخالفت کر کے جنگ میں نمائندگی کی تھی، اور پیغمبر اکرم کی بھی ایک زوجہ نے پیغمبر اکرم کے وصی اور پیغمبر اکرم کے جانشین کے خلاف جنگ میں نمائندگی کی. یہی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ کبھی تو تم وصی رسول کے خلاف گدھے پہ سوار ہو کے آ جاتی ہو اور کبھی تو تم ان کے خلاف اونٹنی پہ سوار ہو کے آ جاتی ہو، اب صرف ایک ہی سواری ہاتھی رہ گیا کہ جس میں تم نہیں بیٹھی. یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا، کوئی تو موقع ہو کہ جہاں نبی کے وصی کی پیروی میں اور نبی کے وصی کے قول کی حمایت میں تم بیٹھتے ہوئے نظر آؤ. عزیزان محترم، یہ فقط ایک نہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کی جانب سے نامزد شخص کی مخالفت بھی کی تھی، تو اسی طریقے سے حضرت پیغمبر اکرم کی بھی نامزد وصی کی مخالفت پیغمبر اکرم کی قوم نے کی، اور کہا کہ وہ بھی گوسالے کو بنا کر اس کی پرستش میں لگ گئی. حضرت موسیٰ ان کو چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کو چھوڑ کر گئے تھے کوہ طور کے اوپر پروردگار عالم کے پاس صحیفوں کو لینے کے لیے، 30 سے بڑھ کر 40 دن ہو گئے. تو قوم کے پیچھے ایک سامری کہ جس نے گوسالہ یعنی ایک بچیا یا بچڑا بنایا اور اس کے اندر ایک خاص انداز سے کہ جو کہ جناب جبرائیل کی اس سواری کے پیر کے نیچے کی کھنکتی ہوئی مٹی کو سامری نے دیکھ لیا. یہ خود واقعے کے اندر ایک پیغام ہے کہ ہر عجیب و غریب چیز کو دیکھنے والا، ہر عجیب و غریب چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا، ہر عجیب و غریب جو غیر مرئی چیز ہے، جو عام انسان کی قوت و طاقت سے باہر چیز ہے، وہ صلاحیت رکھنے والا ولی خدا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ خدا اپنے ولی خدا کو ان صفات کے ذریعے سے اظہار ولایت اور اظہار نبوت اور امامت کی اجازت نہیں دیتا. عزیزان محترم، دنیا میں بہت سارے ایسی قومیں آپ کو ملے گی جنہوں نے اپنی اپنی ریاضت کے ذریعے سے، ان کے سادھوؤں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے تپسیا کرنے والوں نے بہت ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا کر لی ہے، اور پروردگار عالم کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ نیگیٹو طاقتوں کے لیے کرے چاہے وہ پازیٹو طاقتوں کے لیے کرے، اگر اس نے محنت کی ہے دنیا کے اندر تو خدا اس کو اس کی محنت کی جزا دے گا. کیا حضرت موسیٰ کے دور، یعنی کون حضرت موسیٰ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام. درود پڑھے محمد علیہ. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے اور ان کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ امام موسیٰ کاظم تک اطلاع آئی. دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے، کبھی کبھی شہرت بھی ملتی ہے انسان کو اس کے غلط کاموں کے باوجود، لیکن شہرت کے لیے بھی تو محنت کرنا ہوتی ہے. آج کی دنیا تو مارکیٹنگ کی دنیا ہے، باقاعدہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے بھائی وہی بکتا ہے جو دکھتا ہے، یعنی چاہے وہ چیز حقیقت کے اندر اچھی ہو یا نہیں ہو مگر دکھنے میں آنی چاہیے. لہٰذا ڈسپلے کے اوپر پوری دنیا میں اپنے آئٹم اور پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے محنت کی جاتی ہے, اتنی محنت اس چیز کی اصل کیفیت کے اندر اور کوالٹی کے اندر بھی نہیں کی جاتی. لہٰذا کوئی کپڑا بیچنا ہے تو 40% سے اوپر اس کپڑے کا بجٹ اس کی مارکیٹنگ پہ لگ جاتا ہے, اتنا 40% اس کی کوالٹی پہ نہیں لگا ہوتا, باقی دکان بھی تو چلانی ہے. یعنی یہ ایسیسریز کے اوپر جو افراد رکھے ہوئے ان کے اوپر, جو اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ان کے اوپر, یہ سارے اخراجات بھی نکال لیں. تو آپ اگر ایک مرتبہ سادہ سا حساب کرنا شروع کریں کہ اس چیز کی اپنی اصلی پروڈکشن کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے, تو 20 اور 25% سے اوپر نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم, جب اسی وجہ سے ظاہر کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے, اور اسلام بھی اس سے ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنی ہے, لہٰذا اسلام نے ستر کے اعتبار سے بھی اہمیت کا قائل ہے, صفائی کے اعتبار سے اہمیت کا قائل ہے. وہ مذہب کوئی اور ہوگا جو کہتا ہے فقط دل صاف ہونا چاہیے, بدن جتنا ہی گندا کیوں نہ ہو. اسلام ایسے درویشوں کا, اسلام ایسے ملنگوں کا, اسلام ایسے گندے رہنے والے افراد کا دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کہ وہ وسیع مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام, دیکھیں سادگی اختیار کرنا اور ہے, عاجزی اختیار کرنا اور ہے, انکساری اختیار کرنا اور ہے, اور گندا رہنا اور ہے. دونوں میں فرق محسوس کرنا چاہیے. آپ سادہ لباس میں ہو, آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو, آپ نے بہت مہنگا لباس نہ پہنا ہو, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ گندا رہے یہ ایک الگ چیز ہے. اسلام میں گندا رہنا اور گندگی یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. لہذا از یعنی النظافت و نصف الایمان, آپ کا آدھا ایمان آپ کی صفائی ہے. لہذا جب نماز کے لیے حاضر ہو تو کیا کہا جاتا ہے, خضو زینتکم عند کل مسجد, کہ جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آؤ تو مکمل زینت اختیار کر کے آؤ. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ جو سب کچھ سنا وہی کل کا کل دین ہے جو آپ نے سنا ہے, بہت کچھ ہے جو مجھے بھی سننا باقی اور آپ نے بھی سننا باقی ہے. جب پیغمبر سے کہا گیا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ حبیب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو ہر لمحہ تمہارے علم میں بھی اضافہ کرے, تو جب پیغمبر کے علم میں مسلسل ترقی و کمال ہے, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ اگر کوئی نئی بات سوچ لے کہ جو دین کا حصہ ہوتا ہے تو فوراً پلٹ کے پہلا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو آج تک یہ کبھی نہیں سنا, تو جو کچھ آپ نے سنا ہے کل کا کل دین وہی ہے, اس کے علاوہ دین ختم ہو گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم پہ آیت اتری تھی اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام, خدا نے دین کو مکمل کر دیا مگر جو آپ جانتے ہیں وہ مکمل دین نہیں ہے. تو عزیزان محترم, بہت کچھ ہے جناب پیغمبر کے دور کے اندر. یہ جو آپ کو جنگ نہروان نظر آ رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی تھی, یہ وہ نہروان کے افراد تھے کہ اگر آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں تو ان سے بڑا متقی کسی کو نہ سمجھے. صائم النہار و قائم اللیل تھے. صائم النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی دن ان کا روزے سے خالی نہیں جاتا تھا. قائم اللیل ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے. حافظان قرآن تھے, کہ پیشانی کے اوپر سجدگاہ کے نشانات موجود تھے, مگر اس کے باوجود مولا کائنات فرماتے کلمۃ حق یراد بہ الباطل, کلمہ حق کا لیتے تھے مگر ارادہ باطل و گمراہی کا ہوتا تھا. بات حق کی کرتے تھے کہ لا حکم الا للہ, سوائے خدا کے کسی کا حکم نہیں چلے گا, مگر کوئی تو بتائے کہ اگر خدا کا حکم کسی طرح نہ چلے گا تو زمین پر ہے کون خدا کا نمائندہ جو خدا کا حکم بتا رہا ہے؟ کیا تم تک نعوذ باللہ خدا خود اتر کر آ کر اپنے پیغامات بتا رہا ہے؟ بھائی جس نبی سے تم نے دین لیا وہ غیر خدا ہے یا نہیں؟ جو قرآن تمہارے لیے ہدایت میں آیا وہ غیر خدا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بات ان کی درستی کہ کوئی حکم سوائے خدا کے نہیں چلے گا, حتیٰ کہ خدا قرآن مجید میں سورہ ورقہ نساء کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے وما ارسلناک رسولا, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. وہ جو رسولوں کو بھیجنے والا کہہ رہا ہے کسی رسول کو نہیں بھیجا, الا لیطاع باذن اللہ, مگر ہمارا رسول اپنے خدا کی اطاعت کیا کرتا تھا. یعنی وہ جو ہم تک پہنچا رہا ہے وہی تو حکم خدا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو لا حکم الا للہ کی صحیح تفسیر یہ کہ سوائے خدا کے کسی کے حکم کی پیروی نہیں کی جائے گی, مگر کوئی تو ہوگا جو اس حکم کا بتانے والا ہوگا. وہی بتانے والا علی تھا کہ جس کی انہوں نے مخالفت کی اور علی کے خلاف عالم جنگ بلند کر دیا. اب جب ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا گیا, عبداللہ ابن عباس گئے, مناسب اچھا لباس پہنا ہوا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو بولا بھول گئے پیغمبر کی سیرت, بھول گئے پیغمبر کی تعلیمات, اور یہ کس طرح کا لباس پہن کر آ گئے؟ پیغمبر کا لباس تو ایسا تھا کہ جس میں پیوند لگے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ
اس دور کے اندر اتنی مفلوک الحالی تھی، اتنی بد حالی تھی، اتنی مفلسی تھی کہ پیغمبر چونکہ امیر تھے، حاکم تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی رعایا کو دیکھ کر ایسا لباس پہنے جو لباس کے اندر کم قیمت کا ہو، تاکہ اس کم قیمت کے لباس کو دیکھ کر ان کی قوم کے غریب افراد کسی احساس کمتری مبتلا نہ ہو. مگر عام آدمی کے لیے قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے؟ خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت کو اختیار کرو، نماز میں پورے سج دھج کے آؤ. مگر یہ سج دھج کا طریقہ کار بھی دین نے بتایا. سج دھجنے کا مطلب ہے کہ تمہارا لباس صاف ستھرا ہو، سفید ہو، خوشبو لگایا ہوا ہو، عقیق کی انگوٹھی پہنی ہو، بال اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ درست اصلاح کی گئی ہو. پیغمبر کی سیرت میں سے تھا کہ پیغمبر کے اپنے مصلے کے اندر پیغمبر کا کنگا رہا کرتا تھا. وہ کوئی اور دین ہے. بقول علامہ نقن کے کہ جس کے جتنے زیادہ بال پریشان ہوں گے، جتنا جتنے کپڑوں کے چھچڑے اڑے ہوئے ہوں گے، وہ اتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار نظر آئے گا. دین اسلام اس طرح کے دین کو لے کر نہیں آیا. یہی وہم خوارج میں بھی تھا، اور وہی وہم مولا کائنات کے دور میں اس شخص کے ذہن میں بھی تھا کہ جب مولا کائنات جنگ جمل سے فارغ ہوئے. جنگ جمل کہاں لڑی گئی؟ اسلامی سلطنت کے اندر جنگ جمل کس مقام پہ لڑی گئی؟ بصرہ کے اندر. بصرہ کے اندر مولا کائنات کا ایک چاہنے والا صحابی تھا جس کا نام عاصم ابن زیاد حارثی تھا. عاصم بیمار تھے. کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی جنگ جمل کے اعتبار سے کہ مولا کائنات کے ایک صحابی نے کہا، کاش کہ میرا بھائی بھی جنگ جمل میں ہمارے ہم رکاب ہوتا، تاکہ وہ بھی اس فتح کے اندر شریک ہو جاتا اور وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا ثواب پاتا. تو آپ نے سنا کہ کل مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے دل میں کیا اس بات کی خواہش تھی کہ واقعی اسے اختیار ملتا تو وہ ہمارے ساتھ لڑتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں مولا کائنات؟ تو مولا کائنات نے کیا جملہ کہا تھا جو کل افراد نہیں ان کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ تکرار فرمائے؟ تو فقط تمہارا بھائی نہیں، قیامت تک کے لیے وہ تمام افراد جو پیدا ہونے والے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ علی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے، تو قیامت تک کے آنے والا ہر فرد اس جنگ کے اندر شریک اور ثواب شریک ہے. یہ صرف کربلا کا قانون نہیں ہے، فیالیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ہر اسلامی جنگ کے اندر، ہر اس جنگ میں کہ جس کے اندر شریک ہونے والا آج شریک نہیں ہوا لیکن اس کا دل یہ کہ اگر میں بھی واقعی کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کے ساتھ شہادت دیتا، عزیزان محترم، تو وہ بھی ثواب میں شریک ہوگا، وہ جنگ جمل میں بھی شریک ہوگا اور وہ جنگ صفین میں بھی شریک ہوگا. بس عاصم ابن زیاد حارثی جو جنگ جمل میں اپنی بیماری کے اندر شریک نہیں ہو سکے. جنگ ختم ہو گئی، مولا کائنات کو اطلاع ملی، مولا کائنات اس کی تیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے. مومن کی تیمارداری صرف اس لیے نہیں کہ ایک مثلا رسمی رواج ہے، نہیں عزیزان محترم، چند ایسے لوگ ہیں کہ جن سے دعائیں کرانے کو کہا گیا ان میں وہ بیمار بھی ہے. بیمار شخص پروردگار عالم کی جانب سے ابتلاء بے امتحان ہوتا ہے. پروردگار عالم اس کے امتحان میں اس کو کیا درجہ دیتا ہے؟ فرمایا وہ تمام عبادتیں کہ جس میں تم بیماری سے پہلے شریک تھے، جب صحت کے عالم میں جو عبادت کرتے تھے بیماری کے عالم میں بھی تمہیں اسی عبادت کا ثواب ملے گا. اور کہا کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو پھر اس کے پاس اتنی دیر مت بیٹھو کہ اس کے لیے باعث اذیت بن جاؤ، اور کہا کہ جب جاؤ اس کے پاس تو اپنے لیے دعا کراؤ کیونکہ پروردگار عالم اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول کیا کرے گا. یہ ہے مقام ایک بیمار شخص کا. اور اب بیمار شخص مولا کائنات کا چاہنے والا ہو تو پھر اس کا حق اور اس کی ذمہ داری انسان پر اور بڑھ جاتی ہے. اب ایک مرتبہ مولا کائنات گئے جب اس سے ملاقات. عاصم کا گھر بہت بڑا تھا، خدا نے اس کو بڑی وسعت دی تھی اور بڑی برکت دی تھی. اتنے بڑے گھر کو دیکھنے کے بعد مولا کائنات نے اسے تین جملے کہے. دس جملوں کا ٹوٹل یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، غالباً اس کا نمبر ہے نشان 209. فرمایا اے عاصم، تمہیں اس دنیا میں اس بڑے گھر سے زیادہ اس دنیا میں اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے. غور کیجئے گا زانی محترم، بڑے گھر کی سرزنش نہیں کی مگر بتایا کہ دیکھو یہاں سے زیادہ ضرورت تمہاری وہاں کی ہے. بالکل یہ ایک عام سی اور فطری سی بات ہے زانی محترم، کیونکہ ہمارے پاس یہ 60-70 سال کی زندگی ہم کو بہت بڑی لگتی ہے، مگر ایک انسان اگر غور کرے کہ جو اس کے بعد کی زندگی انفائنائٹ ہے، اگر واقعی اس کا عقیدہ مستحکم ہو تو یہ دنیا کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں. مگر یہ لمحے کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرض کریں کہ زیارت کے سفر پہ جاتے ہیں، کوئی گھومنے کے سفر پہ جاتا ہے، تو انسان بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. کیا کہہ کے؟ ایک دن تو رکنا ہے، تین دن تو رکنا ہے، سات دن تو رکنا ہے. یہی جملہ ہوتا ہے نا آپ کا، یہ آپ کو ایک دن سمجھ میں آ رہا ہے، ये तीन दिन समझ में आ रहे हैं, ये सात दिन समझ में आ रहे हैं, मगर ये एक दिन, सात दिन, तीन दिन जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते, ये दुनिया की कुल जिंदगी उस आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में एक दिन, दो दिन और तीन दिन से भी कमतर कर सकते हैं। इसलिए कि कयामत का एक दिन हमसीना अल्फ सना, 50,000 दिन नहीं बोले, अगर 50,000 दिन भी बोलते तो कैलकुलेटर के साथ 365 से डिवाइड करते आप तो फिर ये पता नहीं कितने साल बन जाते। कुरान तो कह रहा है कि कयामत का एक दिन 50,000 सालों के बराबर, 50,000 साल इस वक्त जनाबे आदम के आने से लेके अब तक दुनिया की कुल उम्र नहीं है, और वहां के एक दिन का हिसाब किताब इतना होगा। अब सोचिए कि उस कयामत के अंदर अजाब इलाही में छोटा तरीन अजाब इलाही 500 साल का है, 500 साल को अगर 50,000 साल से मिटाए करें तो यकीन करें आपका कैलकुलेटर के अंदर ई आ जाएगा और कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। छोटी तरी सजा की बात हो रही है, उस नमाज जैसी तर्क करने वाली इबादत की तो सजा ही नहीं है कि जिसके बारे में पैगंबर अकरम ये फरमाते कि एक फजर की नमाज कजा करना, जो हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा, यानी मैं तारीख सलात की तो बात ही नहीं कर रहा जो नमाज नहीं पढ़ता, एक फजर की नमाज कजा करना। बहुत सी दफा इंसान रात को ताखीर से सोता है, अब चाहे किसी भी मसरूफियत के लिए सो रहा है, मैं चाहे किसी भी मसरूफियत पर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये खुद क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको मालूम है कि रात को देर से सोने में आप में सक्कत और तवानाई नहीं है, आपकी फजर की नमाज कजा हो जाएगी, तो एक फजर की नमाज का इस तरह से कजा करना 70 अंबिया के कत्ल का गुनाह है जिसमें पैगंबर फरमाते एक में भी शामिल। अभी हमारी बात नहीं हो रही कि परवरदिगार नमाज पढ़ने वाले को क्या अजर देता है, लिहाजा दो चीजें, एक नमाज न पढ़ने का अजाब और एक नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ने का सवाब। एक नमाज पढ़ने का सवाब किसी भी मुस्तहब काम, किसी भी मुस्तहब काम के जो अजर मिलता है, जिसमें हजारों हज की बात की जाती है, एक फजर की नमाज की दो रकत नमाज पढ़ना उन तमाम फजीलतों से बढ़कर हुआ करता है। वाजिब के सवाब की कोई लिमिटेशन का अंदाजा नहीं लगा सकता इजाने मोहतरम, मुस्तहबात की लिमिटेशन बताई जाती तो इंसान कहता है परवरदिगार आलम 70 साल की इबादत का सवाब देगा, 70,000 साल की इबादत का सवाब देगा, तो इंसान एक मरतबा हैरान हो जाता है। अभी आपको वाजिबात के इबादत का सवाब बताया ही नहीं गया, हत्ता के कहा गया कि आप जमात नमाज में शरीक होते हैं। कितनी नॉर्मल सुस्ती है हमारे यहाँ पर कि जब जमात नमाज होती है इंसान तर्क जमात कर देता है, अच्छा शरीक भी होता है तो वहां खड़े होकर वजू खाने में बात करता है, कोई कहता है कि चलो जल्दी चले जमात में शरीक होते का कोई मसला थोड़ी है, तीसरी रकत में ज्वाइन कर लेंगे, चौथी रकत में ज्वाइन कर लेंगे, रुकू में ज्वाइन कर लेंगे। कहा कि एक तकबीरतुल एहराम, एक तकबीरतुल एहराम अगर आप फौत कर देते यानी वो आपसे मिस हो जाती है, तो कहा कि आसमान पूरे के पूरे आसमान और जमीन के अंदर हर चीज कलम और शजर बन जाए और स्याही बन जाए और इसके बाद सारी जमीन में मौजूद दरख्त तो कलम बन जाए, उस एक तकबीर का सवाब आप हासिल नहीं कर सकते जो जमात के साथ आपने छोड़ दी। ये सब बेनिफिट्स है दुनिया के अंदर, छोटे छोटे से बेनिफिट, छोटे छोटे से वाउचर्स के ऊपर। अभी आजादी आएगी, कसेल लगेगी, 50 रुपए मिलेंगे, 250 रुपए मिलेंगे, एक एक चीज को अवेल करने के लिए इंसान अपने कई कई घंटे लगा दिया करता है। एक पर एक मिलेगा तो इंसान कई कई घंटों तक शॉपिंग मॉल में घूमता है, मगर जो खुदा दे रहा है, अगर वाकई एहसास होता उन चीजों का कि जो खुदा दे रहा है, तो इंसान कभी भी इसे तर्क ना करता। कभी कभी तो इंसान इतना मुहम्मल हो जाता है कि जब दुरूद पढ़ने की बात आती तो इंसान दुरूद के ऊपर भी कंजूसी इख्तियार करता है, जबकि उसे नहीं मालूम कि कयामत के दिन जब वो मीजान पे तोले जाएंगे, जब उसका मीजान का पलड़ा हल्का होगा, तब उसके सामने दुरूद लाके जाया जा रहा होगा। एक दुरूद डालेंगे, वो जो मीजान को बढ़ते हुए देखेगा तो कहेगा काश मैंने अपनी पूरी जिंदगी के सारे फारिग औकात के अंदर कोई कलाम ना किया होता, सिर्फ दुरूद ही पढ़ा होता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐजाने मोहतरम। तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि परवरदिगार आलम ने किस तरीके से, वो जो जनाबे मूसा, जनाबे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर की बात हो रही थी कि इंसान कभी कभी, बल्कि इससे पहले वो बात मुकम्मल करूं कि जो मौला कायनात एक मरतबा आसिम के घर गए, उनसे क्या कहा कि इतने बड़े घर की तुम्हें इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया में जरूरत है। ये एक गुफ्तगू की, एक पैमाना बताया कि जो कुछ भी दुनिया में करते हो और जो कुछ तुम आखिरत के लिए करते हो, इसमें फर्क होना चाहिए। जो इंसान कुछ देर के लिए करता है, जिसका समरा, जिसका फायदा लिमिटेड है, उसके लिए इंसान की एफर्ट्स भी लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन जिसके फायदे को इंसान बहुत बड़ी तवक्को है, तो फिर उसके लिए इंसान की मेहनत भी इतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं बच्चों के अतबार से समझाऊं तो मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, जो मैट्रिकुलेट और इंटरमीडिएट करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होता है, तो कहा भाई मिसाल के तौर पे उसको क्रिकेट भी खेलना है, उसको टीवी पे भी अपना कुछ वक्त गुजारना है, उसको मोबाइल पे भी कुछ गेम खेलना है, इन सब के औकात अगर उसकी पढ़ाई से ज्यादा है
तो उसका उस्ताद भी यही कहता है, उसके वालदेन भी ये कहते हैं, उसके समझदार दोस्त और रिश्तेदार भी ये कहते हैं कि बेटा तफरी अपनी जगह के ऊपर, मगर तफरी कम वक्त के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तुम इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो ये पूरी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो पूरी जिंदगी मिसाल के तौर पे 40 साल है, कहीं इस तफरी का मौका तुमको मिलता रहेगा। बस इसी तरीके से परवरदिगार आलम का ये नुमाइंदा मौलाए कायनात फरमा रहे कि तुम्हें दुनिया में 70 साल रहना है तो 70 साल तक की इफेक्ट्स दुनिया के लिए होनी चाहिए, मगर जब 70 करोड़ साल रहना है वहां के लिए 70 करोड़ साल वाली इफर्ट्स नजर आनी चाहिए। अब आप बताइए कि दुनिया के लिए जो आप कमा रहे होते हैं, इस कमाने में जो आपके इफर्ट्स घंटे लगते हैं, उसके मुकाबले में जो आखिरत के लिए कमा रहे होते हैं, उनके दरमियान आपका तनासुब क्या होता है, हमारा तनासुब क्या होता है? हम अगर नमाज भी पढ़ते तो क्या उस क्वालिटी की पढ़ते कि जिस क्वालिटी के साथ हम दफ्तर में काम कर रहे होते हैं? इसलिए कि उसकी तनख्वाह के मिलने का यकीन होता है और इस नमाज के मिलने की जन्नत का यकीन नहीं होता। ऐजान मोहतरम, कई ऐसे अफराद हैं, हत्ता ये कि इंसान को अगर खुदा तौफीक दे देता है मिसाल के तौर पर, वो ज्यारत पे चले जाता है। आपके और मेरे आंखों देखा हाल है कि इंसान हरम के अंदर जितना वक्त गुजारता है, जो क्वालिटी वक्त गुजारना चाहिए, थोड़ी देर के बाद वो उकताना शुरू हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में हरम से बाहर बहुत ही आसानी के साथ वो अपने वक्त को गुजार रहा होता है। ऐसा क्यों होता है जाने मोहतरम? जिन शख्सियात से सब कुछ मिलना है, इंसान जब उसकी बारगाह में जाता है तो कोशिश करता है कि जितना वक्त गुजार सके गुजारे और क्वालिटी वक्त गुजारे, ताकि वहां से जिंदगी के अंदर जो ये चंद दिन गुजारने का मौका मिला है वहां पर, वहां बेहतरी माने कुल वक्त भी अगर वहां का गुजार के आ जाए तब भी उसने वहां का हक अदा नहीं किया। अजीजान मोहतरम, यही बात मौलाए कायनात एक जुमले के अंदर आसिम ने ज़ियाद को सुनाई और फिर अगला जुमला कहा जो और अहम जुमला है। फरमाए लेकिन परवरदिगार आलम इस घर को जरिया बना सकता है कयामत में इससे बड़े घर को हासिल करने का। अब बात गौर की आपने, मौलाए कायनात ने पहला जुमला क्या कहा? फरमाया कि इस बड़े घर से ज्यादा जरूरत तुम्हें वहां पर बड़े घर की है। और अगला जुमला क्या कहा? फरमाया अब जब तुम ये इस घर को हासिल कर चुके हो तो देखो अभी पछताने की जरूरत नहीं है, अब इस बड़े घर को जरिया बनाओ वहां पर इससे बड़े घर के हासिल करने का। अब कैसे बनाओ? ये मौलाए कायनात ने फरमाया, फरमाया कि तुम इस घर के अंदर सिला रहमी करो, यानी अपने घर वालों के हुकूक को बेहतरीन तरीके से अंजाम दो, अपने रिश्तेदारों को इस घर में दावत दो ताकि वो भी आए और तुम्हारे साथ तुम्हारी इस नेमत के अंदर शरीक हो जाए, और फरमाया कि अहकाम इलाही की तबलीग का जरिया इस घर को बनाओ, यानी तुम अब इस घर को मरकज बनाओ कि परवरदिगार आलम के अहकाम के पहुंचने का जरिया ये घर बन जाए। अब होगा ये कि ये घर बजाहिर लग रहा है कि तुम्हारी जाति मिल्कियत है, मगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कयामत के उस घर के अंदर या इससे बड़े घर को हासिल करने के लिए। ये बात मुकम्मल हो गई। अब एक मरतबा मौलाए कायनात से आसिम ने कहा कि आपकी बात सल्लम ना व अतेना, मैंने आपकी बात सुन ली और इसी तरीके से मौला करूंगा। मेरा एक भाई है कि जिसका नाम तला है, तला इब्ने ज़ियादहार, वो भी खानदान है मेरी इस विरासत में शरीक है, लेकिन उसने अजीब तरह की जिंदगी बसर की हुई। फरमाया कि वो सादे कपड़े पहनता है, अच्छा सादे का मतलब वो सादा नहीं है, कहा कि वो बालों के कपड़े पहनता है जो सख्त तरीन कपड़े हैं, और फिर इसके बाद खाने में उसने गोश्त तर्क कर दिया है, वो रूखी सूखी खाता है, घर तर्क करके जंगल में चला गया, बसरा के बिल्कुल शहर के बाहर रहता है, अपनी फैमिली को अपने खानदान वालों को तर्क कर दिया है। मैं उसे कई बार इस बात की गुजारिश कर चुका हूँ, इस बात की इत्तला दे चुका हूँ कि आओ और हमारे साथ हमारे इस खानदान में और इन तमाम चीज़ों में शरीक करो, मेरे साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने में मेरे साथ और मुआविन बन जाओ, मगर वो कहता है कि नहीं, कमाल की जिंदगी वो है। हमारी बात हो रही थी कमाल की जिंदगी के एतबार से। मौलाए कायनात ने कहा उसे बुलाओ। जैसे ही वो आया, मौलाए कायनात ने तीन यानी सात जुमले, आसिम से फकत तीन जुमले कहे लेकिन तला से सात जुमले कहे, और इब्तदाई से कहा, क्या जुमला कहा मौलाए कायनात ने? अमार रहीम तो अला अहले, क्या तुझे अपने घर वालों पर रहम नहीं आता? यानी इस चीज को मौलाए कायनात ने घर वालों पर जुल्म करार दिया। सबसे पहली चीज ये फरमाया कि क्या तुम्हें उस खबीस शैतान ने गुमराह कर दिया है और तुम ये समझते हो कि परवरदिगार नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह दुनिया के एक सखी से भी पस्तर है कि जिसने दस्तरखान नेमत लगाई है, एक तरफ नेमत भी दे रहा है दूसरी तरफ नेमत के इस्तेमाल करने के ऊपर तुम्हें सजा भी देगा? कहा खुदा
کو اپنے سے کمتر مت سمجھو. تمہارے گھر پہ بھی اگر دسترخوان لگتا ہے اور مہمان کو بلاتے ہو تو چاہتے ہو کہ مہمان کھل کر استعمال کرے. فرمایا کہ پسندیدہ میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمانوں کے کھانے پہ نظر نہیں رکھا کرتا, بلکہ اگر کمی ہو جائے تو شرمندہ ہو جایا کرتا ہے. کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا میزبان دنیا کے آنے والے مہمانوں کی اس طرح سے ضیافت کرتا ہو, وہ جو کل کائنات کا مالک ہے وہ دسترخوان نعمت لگائے اور پھر تمہارے استعمال کرنے پہ قیامت کے دن تمہیں سزا بھی دے, کہ نعوذ باللہ خدا کو اس طرح چھوٹا مت سمجھو. اور پھر فرمایا, اتنا کہنے کے بعد اس نے پلٹ کر کہا, مولا کائنات میں نے آپ کی بات کو سمجھا اور میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا, لیکن میں تو وہ زندگی بسر کرنا چاہ رہا تھا, شاید کہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جائے, کرنا چاہے نہ کرنا چاہے مگر سوال تو بن سکتا ہے کہ مولا کائنات پھر یہ آپ کی زندگی, ہم نے تو سنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی طرف سے روایت ہے کہ جب آپ کو خلافت مل رہی تھی تو اس وقت سوال کیا ابن عباس سے کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ میری جوتیوں کی کیا قیمت ہے, اور اسی جوتی کو مولا کائنات اسی مسجد علی کے پاس جو مسجد نبوی سے باہر ہے مدینہ منورہ سے, آج مدینہ کا حصہ ہے مگر اس دور مسجد نبوی سے باہر تھی, اس مسجد علی کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی جوتیوں کو سی رہے تھے جس جوتی پر کسی پیمنٹ لگنے کی مزید گنجائش نہیں تھی. کہ ابن عباس بتاؤ ان جوتی کی کیا قیمت ہے. ابن عباس ایک مرتبہ شرمندگی سے کہنے لگا, مولا کائنات اب اس میں بچا کیا ہے کہ اس کی قیمت بتاؤں, اس میں بچا کیا ہے. کہا پھر بھی کچھ بتاؤ, کچھ تو اہمیت ہے جب چیز ہے تو. کہا کہ شاید ایک درہم مل جائے. کہا تمہاری اس حکومت کو جس کے اوپر سب کا سب جنگ و جدال ہے اور جس کے خاطر ہی پوری دنیا کے اندر کشت و خون ہے, فرمایا اس حکومت کی اہمیت میری نگاہ میں ان جوتیوں سے بھی کمتر ہے. ہماری نگاہ میں یہ کہ نعوذ باللہ علی محتاج تھے حکومت کے, ہماری نگاہوں میں یہ کہ اگر ائمہ کو حکومت نہ ملی تو نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے, لہٰذا ان کی ساری کوششیں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تھی. جبکہ علی فرمانے کہ ہماری ساری کوششیں عدل کے نفاذ کے لیے کہ بندگان خدا اپنا حق حاصل کر پائے, حق کے حصول کے لیے ہم اس حکومت کو حاصل کرتے, ورنہ علی کی ٹھوکروں کے اندر ہے. فرمایا ایسی حکومت تمہاری میری نگاہ کے اندر جوتیوں سے بدتر ہے. عزیزان محترم, درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے دقت نہ ہو. درود پڑے محمد والے. تو یہ علی کی زندگی ہے. علی کہتے ہیں کہ اب یہ نارمل واقعات ہے جو کتابوں میں موجود ہیں اور آپ نے اکثر و بیشتر سنے. کہ علی کی کھانے کی روٹی باقاعدہ مہر لگی ہوئی تھیلی میں ہوا کرتی تھی. مہر لگی ہوئی تھیلی کا مطلب سمجھتے, یعنی جس طریقے سے آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی عاشور کا دن ہے, ساری دکانیں بند کر دی گئی ہے, دکانوں کے تالوں کو سیل کر دیا گیا ہے, اب دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کسی نے سیل توڑ کے دکان کھولی یہ جرم ہے. علی کی روٹی کی تھیلی کی سیل کو توڑنا گلی کے گھر والوں کے لیے جرم تھا. لہٰذا شہادت علی کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں پر مولا کائنات مہمان تھے. ام کلثوم جیسی بیٹی ہو اور علی جیسا باپ ہو تو کیا دل ہوگا اپنے باپ کی ضیافت و مہمان نوازی کرنے کا. ہم و آپ تو نہیں جانتے مگر ام کلثوم تو جانتی تھی اس بات کو کہ یہ میرے بابا کا آخری ماہ رمضان. ام کلثوم نے رکھ کیا دیا تھا دسترخوان کے اوپر روٹیوں کے ساتھ نمک اور دودھ, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رکھا تھا. کہا کہ اے میری پیاری بیٹی, تمہیں معلوم ہے کہ علی نے کبھی اپنے دسترخوان کے اوپر دو سے زیادہ غذائے کو جمع نہیں کیا. بیٹی تھی تو دودھ کو چھوڑ کر نمک اٹھانا چاہا. کہا کہ نہیں بیٹا, یہ دودھ لے جاؤ اور نمک کو چھوڑ دو. یہ علی کی کل زندگی تھی. علی اس طرح کی روٹیاں کھاتے تھے کہ جنگل کے اندر جب علی کو وہ فقیر ملا کہ جس نے علی سے یہ کہا کیا مجھے کھانے کے اس وقت میں اپنے کھانے میں شریک نہیں کرو گے, تو علی نے اپنی روٹی آگے بڑھا دی. گھٹنے سے توڑنا چاہا تو وہ روٹی اس فقیر سے نہیں توڑ سکی. علی ان روٹیوں کو کھانے والے تھے. عزیزان محترم, کمبر کے ساتھ جب بازار میں لباس خریدنے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا کمبر کون سا لباس پسند کرتے ہو, بہترین قسم کا لباس. کمبر نے سمجھا کہ مولا کائنات نے اپنے لیے کہا ہے تو جو بہترین لباس تھا وہ خریدا. ایک مرتبہ علی نے وہ لباس لے کے کمبر کو پہنا دیا اور جو بچے ہوئے پیسے تھے اس سے اپنے لیے سادہ سا لباس خریدا. یہ زندگی علی کی تھی. کہا میں تو آپ کی طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے علی اگر رول ماڈل نہیں ہوگا, آئیڈیل نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا. تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا, لستو کا انتا, تو اور میں برابر نہیں. علی بننے کی کوشش مت کر. علی نے تمہیں بتایا کہ تمہیں کیا بننا ہے اور علی کو کیا بننا ہے, یہ علی کی ذمہ داری ہے. کہا کہ علی اگر وہ سارے کے سارے کلام کو چھوڑ کے فقط تم علی کو دیکھ کے اور علی کی جیسی زندگی بسر کرنا چاہو گے تو یہ تمہارے نہ کمال بندگی ہے بلکہ اس پر علی ناراض ہے. علی نے فرمایا لستو کانتا, تو اور میں برابر نہیں ہے, میں حاکم ہوں تو رعایا ہے. حاکم کی ذمہ داری ہے کہ رعایا میں پست ترین فرد کو دیکھ کر زندگی بسر کرے تاکہ رعایا میں چوری کی عادت نہ ہو, اور رعایا کی ذمہ داری کہ اپنے پاس موجود مال کو خود بھی خرچ کرے اور رعایا پر تقسیم بھی کرے.
یہ ہے علی فرماتے ہیں کہ آئیڈیل زندگی جو تم کو بسر کرنی ہے. یہی وجہ ایزان محترم جب کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام
باقاعدہ ایک مناظرہ موجود ہے چھٹے امام کا صوفیہ کے گروہ کے ساتھ, انہوں نے بھی آ کے اعتراض کیا تھا.
کیا تھا؟ دیکھا کہ چھٹے امام اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہے, اپنے غلام کا سہارا لیا ہوا ہے. سامنے بڑھ کے صوفیہ نے سوری کہتا ہے کہ اگر اس حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی فقط دین پر عمل کرنے والوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کی کیا اوقات کہ جب امام پر بھی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں.
ایک ہوتا ہے امام سے سوال کرنا بات کو سمجھنے کے لیے, مگر یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا, یعنی جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے تو اپنے انٹلیکچولیٹی کو, اپنی روشن فکری کو پھر امام کے مقابلے میں بھی سوال بنا کے پیش کیا کرتا ہے. امام سے کہنے لگے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس کیفیت, نصیحت کرنے آیا تھا باقاعدہ کہ اگر اس کیفیت میں آپ کی موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا, امام نے فرمایا کہ عین خدا کی اطاعت کے اندر خدا کی بارگاہ میں پہنچوں. اس لیے کہ رزق حلال کو کمانا یہ عین عبادت ہے, اور عبادت کے اندر موت کا دینا یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے, فخر کا باعث.
اس لیے کہ مجھ سے بہتر لوگ بھی اپنے رزق کو کمانے کے لیے خود محنت کیا کرتے تھے. تو ایزان محترم یہ ایک بیلنس زندگی ہے جو اسلام چاہ رہا ہے کہ انسان گزارے. لہذا وہ جو بات ہو رہی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو ایک شخص نظر آیا کہ اگر خدا نے اس کو اس کی محنت کی بنا کے اوپر کمال عطا کیا تو کمال کیا تھا اس کا کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کے بارے میں خبر دے دیا کرتا تھا, یہی اس کا کمال تھا. لہذا ساتویں امام بھی اس کے پاس آئے اور ساتویں امام نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا, اس نے جواب دے دیا. ساتویں امام نے بالکل ایک عام طرح کی کہا کہ اچھا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ دیکھیں اہم یہ چیز ہے, بعض اوقات انسان ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس اچھے کام کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں ہوتا, لہٰذا اس کام کو کسی اور اینگل سے کرتا ہے. وہ صحیح کام بھی اس کی آخرت کو سدھارنے کی جگہ صرف اس کی دنیا ہی سدھار رہی ہے. ایماندار ہوتا ہے مگر اپنی دنیا کی حد تک, سچا ہوتا ہے مگر اپنی دنیا کی حد تک, لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے مگر دنیا کی حد تک. جب آخرت کے معاملات آتے تو اپنے گھر میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا, گھر والوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا, آفس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ بالکل برابر کی زندگی ہے مگر اپنی اولاد کے حقوق کے اندر پروردگار کی مخالفت ہوتی. لہٰذا امام نے ایک مرتبہ سوال کیا, یہ بتا کہ تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو کہنے لگا ہر وہ چیز کہ جس کی مجھے خواہش ہوتی ہے, میرا نفس اسے چاہتا ہے, میں اس کی مخالفت پہ عمل کرتا ہوں, میں کبھی اپنی نفس کی چاہت پہ عمل نہیں کرتا. بظاہر آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوگی دین کے اعتبار سے, مگر وہ شخص تو لا دین تھا, دہریہ تھا, کسی مذہب کا نہیں تھا, صرف اتنی تپسیا کرتا تھا اور اتنی ہی ریاضت کرتا تھا کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا کہ جو میرا نفس اور میری خواہش کہتی. اس کی مخالفت کی وجہ سے اس کا نفس اتنا قوی ہو گیا کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی تھی, غیب کی ہوتی تھی, اس کے سامنے ظاہر ہو گئی. امام نے فرمایا اچھا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم پروردگار عالم کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ اور اس کے دین کو قبول کر لو. کہ یہ نہیں ہو سکتا, فوراً سے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا تیرا نفس اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر کیوں اس کی مخالفت نہیں کرتا؟ فوراً ایک مرتبہ متوجہ ہو گیا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور امام موسیٰ کاظم کی ولایت کا اعلان کیا. اب جب یہ اعلان کیا تو کچھ دن بعد امام کی خدمت میں آتا اور کہتا ہے کہ مولا جب تک دین پر عمل نہیں کیا تھا تب تک سب چھپی ہوئی چیزیں نظر آتی تھی, اب جب دین پہ عمل کیا ہے تو ساری چیزیں غائب ہو گئی ہے, اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کا مطلب تو جو دین پر عمل کرتا ہے اس کے پاس سے کمالات چلے جاتے. امام نے فرمایا نہیں, تو چونکہ محنت کرتا تھا خدا تیری محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا, تیری محنت کی جزا دنیا کے لیے تھی تو اس کی جزا بھی دنیا ہی کے اندر مل گئی, مگر اب تو جو کچھ کرے گا اس کی جزا کے لیے خدا نے تمہارے لیے عالم آخرت کو محفوظ رکھا ہے, تمہیں جو یہاں مل رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, جو وہاں ملے گا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد. سمجھنے کی ضرورت ہے ایزار محترم, انسان اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے پر آخرت کے بڑے بڑے کمالات کو ترک کرتا ہے کیونکہ یہاں کا فائدہ اسے بہت بڑا نظر آتا ہے اور وہاں کے فائدے پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. یؤمنون بالغیب کی تفسیر یہی ہے, غیب پر ایمان اتنا آسان نہیں ہے جانے محترم. پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے درمیان کہتے ہیں کہاں ہیں میرے بھائی جو آخری زمانے کے ہوں گے؟ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اصحاب بدر سامنے موجود تھے، اصحاب احد تھے، کہنے لگا ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا تم میرے اصحاب و بھائی نہیں ہو. پیغمبر نے وہاں سمجھا دیا اہل بیت تو بہت اونچا مقام ہے، بھائی کے اندر جو پیغمبر کی دینی بھائی ہے اور صحابی میں فرق ہوتا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ صحابی اور اہل بیت میں کتنا فرق ہو. کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہے آخری زمانے کے لوگ جو بغیر خدا کو دیکھے اس پر ایمان لائے، بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لائے، بغیر اپنے آئمہ کو دیکھے ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ان کا یہ ایمان اتنا مستحکم ہوگا کہ دنیا کی ساری مشکلات کے باوجود وہ اپنے امام پر اپنے ایمان میں متزلزل نہیں. عزیزان محترم، ایسے ایمان اور ایسے ایمان رکھنے والا جو مومن ہوتا ہے پھر باقی سب کو امام اپنے پاس سے اٹھ کر جانے کا بولتا ہے مگر اسے خط لکھ کر اپنے پاس بلواتا ہے. اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. عجیب نام ہے حبیب کا، نام ہی سے محبت اور نام ہی سے وہ لطافت نظر آتی ہے کہ جو حسین سے حبیب کا تعلق ہونا چاہیے وہ حبیب کے نام میں موجود ہے. حبیب جانتے ہیں، میں سرنامہ کلام میں روز آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. حبیب کی محبت حسین سے دیکھیں گے. صاحب مالی سبتین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں ایک مرتبہ ایک بچے کے قریب گئے، اسے اٹھایا، کبھی اس کے لبوں کا بوسا لیتے تھے، کبھی اس کے گالوں کا بوسا لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسا لیتے تھے، کبھی اس کے گلے کا بوسا لیتے تھے، اتنا چومنا لگا، اتنا چومنے لگے کہ ایک مرتبہ اصحاب پریشان ہو کے کہنے لگے ایک تو آپ نے ان بچوں میں سے ایک کو اٹھایا، اتنی محبت کا اس لیے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس سے محبت کرو. کہا میرے حسین سے کیا محبت کرتا ہے؟ کہا حسین آگے آگے چلتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. محبت کی دنیا کیسی عجیب ہوتی ہے. کہا حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے اپنے سر پہ رکھتا ہے، حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے کبھی اپنے گالوں پہ لگاتا ہے، اسے میرے حسین سے اتنی محبت ہے کہ یہ حسین کے قدموں کے نیچے خاک سے اتنی محبت کرتا ہے چونکہ حسین کے قدموں کی خاک ہے. عزیزان محترم، اس نے حبیب کا مقام بلند کر دیا. ابھی حبیب تو بچپنے کے اندر ہے، مقام تکلیف و تمیز کے اندر نہیں ہے کہ اس نے کچھ کمال اطاعت کے ساتھ کچھ کیا، مگر بچپن کی محبت یہ بتاتی ہے کہ اس کے کمال کی انتہا کیا ہوگی. جب ایک مرتبہ صحابی نے اصرار کیا تو فرمایا کہ جبرائیل نے نازل ہو کر مجھے بتایا میرا یہ بچہ وہ ہے کہ یہ جو حبیب جسے میں پیار کر رہا ہوں کہ جو میرے بچے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا، جو میرے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا اس پہ اپنے رسول کی جان کو. عزیزان محترم، تاریخ یہ بتاتی کہ حبیب بڑے ہوئے، ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے، مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین کے اندر بھی ہم رکاب رہے، اور وقت آیا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، امام حسن مشتبہ کا دور گزرا، امام مظلوم کا دور آیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس انداز کی فسق و فجور بڑھ گیا کہ ایک حاکم فاسق کو اپنا حاکم بنانے کے بعد اس نے بیعت کا مطالبہ بھی کر دیا. امام نے ایک مرتبہ مدینے کو ترک کیا، کوفہ پہنچے، مکہ پہنچے، مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. مسلم کی شہادت کی خبر ملنا تھی، وہ افراد جو امام کے ساتھ مدینے اور مکے سے ساتھ ہو کر چلے تھے، امام ابتدا سے 72 کی تعداد میں نہیں تھے. تاریخ نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ افراد امام کے ساتھ اس وقت بھی تھے جب ابھی امام کوفے کی منزلوں کے قریب بھی نہ پہنچے. مگر شہادت مسلم کی خبر کے بعد لوگوں نے چھٹنا شروع ہو گیا اور صرف خالص افراد اب رہ گئے. تو محرم کو یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ کربلا پہنچتا ہے. ایک مرتبہ ہر بار شادیانے بجتے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. جب کبھی زینب فضہ کے ذریعے سے سوال پوچھواتی کہ کون آ رہا ہے، اطلاع ملتی کہ حرملہ آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ شمر لعین آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ عمر ابن سعد آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ عمر ابن حجاج آیا ہے. ایک ایک کر کے ظالموں کے آنے کی اطلاع مل رہی ہے. اشکیا کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے مگر حسین کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہے.
بہن کا دل ایک مرتبہ دکھتا ہے اور بھائی کو بلا کر یہ سوال کرتی کہ بھری دنیا کے اندر حسین کوئی نہیں ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہو, تیری مدد و نصرت کو پہنچے. کہا بہن تم نے دیکھا تو ہے نانا رسول خدا کے زمانے سے کس طریقے سے لوگ رہے, نانا کو چھوڑ کے عہد کے میدان میں چلے گئے, بابا کو چھوڑ کے اماں کے بعد بابا نے تنہائی کی زندگی بسر کی, بھیا کا ساتھ چھوڑا کہ بھیا کو صلح کرنے پڑی, اب حسین جائے تو کس کو بلائے. ایک مرتبہ کہتے کہ زینب کے لبوں پہ نام آیا کہ ایک دوست حسین تمہارا بچپن کا ہے جس کا نام حبیب ہے, کیا وہ بھی تمہاری نصرت کو نہ آئے گا. اب ایک مرتبہ حسین نے قاصد کو روانہ کیا, قاصد ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پر پہنچا, حبیب کی زوجہ کہتی کہ جو لقمہ ہاتھ میں لیا گر گیا, لگتا ہے کہ کسی کریم کا قاصد آنے والا ہے. دروازے پر دستل باغ ہوئی, ایک مرتبہ حبیب گئے دروازے پر, پوچھا کون, کہا نا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. ایک مرتبہ حبیب نے قاصد سے خط لیا, کبھی اپنے سر پہ رکھتے تھے کبھی لبوں سے چومتے تھے, ایک مرتبہ خط کو کھولا, لکھا من الحسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر, اے حبیب حسین کی جانب سے یہ خط ہے اس رجل و مرد کی جانب جو فقی بھی ہے, اور حبیب تم جانتے ہو کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے, دشمنوں کے درمیان گھرا ہوں, زہرا زادیہ میرے ساتھ ہے, جتنا جلد ممکن ہو میری مدد کو پہنچو, قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں جزا دے گا. حبیب نے خط لیا, سر کو جھکایا, اندرونے خانہ آئے, ایک مرتبہ زوجہ نے سوال کیا حبیب کون تھا, کہا حسین کا میرے مولا کا قاصد تھا. کہا کیا خط کا مضمون تھا, کہا کہ فرزند رسول نرگائے آدھا کے اندر پھنس چکے ہیں. کہا پھر تم سے کیا چاہتے ہیں, کہا میری اپنی مدد کو مجھے طلب کیا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے, کہا میں سوچتا ہوں کہ یہ سیاست کا معاملہ ہے, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. حبیب کی زوجہ ایک مرتبہ تڑپ گئی, مومنہ تھی, سچی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. حبیب کیسی بات کر رہے ہو, ایک طرف آل ابو سفیان, ایک طرف آل رسول, ایک طرف علی کا خاندان, ایک طرف حاکم شام کا خاندان, یہ کیسی سیاست کہہ رہے ہو. ارے فرزند رسول کی مدد کو نہ پہنچو تو میری چادر تم اوڑھ لو, اپنا امامہ مجھے دو, میں حسین کی مدد کو جاؤں گی. ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ اے نیک صالحہ عورت, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا. آل رسول کے بچے تو دشمنوں کے نرگاہ میں ہو, میرے بچے کسی نہ کسی طرح پل جائیں گے, مگر آل رسول کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا. حبیب ایک مرتبہ کہتے کہ یہی میرا ارادہ تھا, تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی. ایک مرتبہ غلام کو سواری کے ساتھ کوفے سے باہر رات کی تاریکی میں بھیجا, اس لیے کہ حالات انتہائی خوفناک تھے, کسی نہ کسی طرح چھپ کر پہنچنا تھا. حبیب کی زوجہ نے جب دیکھا حبیب تیار ہو گئے, کہا حبیب تم جاتے رہے ہو مگر ایک وعدہ کرو, جب فرزند رسول کی خدمت میں پہنچو گے پہلے میرا سلام پیش کرنا اور اللہ کے رسول سے شفاعت کو طلب کرنا, اس کے بعد اپنا سلام پیش کرنا. حبیب نے کہا آقا زادی, ایک مرتبہ کہا اے نیک بخت ایسا ہی ہوگا, اور گھر سے باہر نکلے, کوفے کی گلیوں میں ایک مرتبہ چھپتے چھپاتے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. حبیب کا غلام حبیب کے رہوار کے کانوں کے ساتھ کہہ رہا تھا, اے رہوار حبیب کے آقا کے, پریشان نہ ہو, اگر میرا آقا تجھ تک نہ پہنچا میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو پہنچوں گا. حبیب نے ایک مرتبہ اپنا سر پیٹ کے کہا, ارے آزاد تو آزاد, فرزند رسول کی غربت کو سلام, غلام بھی ان کی مدد کرنا چاہتے. ایک مرتبہ حبیب نے غلام سے کہا, جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا. غلام نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا, مولا جب تک اس زندگی میں آپ کی خدمت کی باری تھی تب تک تو آپ نے اپنی غلامی میں رکھا, آج جب آقا حسین کی نصرت کی بات آ رہی ہے تو مجھے آزاد کر کے اس ذمہ داری سے دور رکھنا چاہتے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. حبیب کا غلام حبیب کے ساتھ چلا, وہاں فرزند رسول ایک مرتبہ اپنے لشکر کے اندر علم کو تقسیم کر رہے تھے, 12 علم تھے, 11 علم تقسیم کر چکے, ایک علم ابھی بھی باقی تھا, اس علم کا علمدار کون ہے لشکر میں کسی کو سمجھ نہ آیا. ایک مرتبہ سوئے کوفہ سے گرد اٹھی, حسین نے کہا جاؤ میرے بھیا عباس, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. وہ جب ایک مرتبہ گرد ڈھلتی ہے, گرد بیٹھ جاتی ہے, دیکھا حبیب بہت دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں. جیسے ہی ایک مرتبہ فرزند رسول کی خدمت میں پہنچے, گر کر اپنے قدموں کو فرزند رسول کے قدموں میں رکھا, کہا میری حاضری کو قبول کرے, تب جا کے لشکر حسین نے پہچانا 12ویں علم کا جو لائق اور حامل تھا وہ آ گیا. لشکر میں ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوئی, خوشی کی لہر ہوئی, آئے حسین کی غربت, ہزاروں وہاں مدد کرنے کو آئے. یا ایک مدد کرنے آتا ہے تو لشکر حسین اتنا خوش ہے, لشکر حسین کی خوشی سنو گے. ایک مرتبہ جب فضا کو زینب نے کہا جا کر معلوم تو کرو آج بھیا کے لشکر میں یہ خوشی کا عالم کیوں ہے, یہ تکبیریں کیوں بلند ہو رہی ہے. اب جو فضا جا کر واپس آتی ہے کہنے لگی بھیا آپ کے بھیا کا دوست بچپن کا حبیب ابن مظاہر آپ کے بھائی کی مدد کو آیا ہے. فضا جاؤ حبیب سے کہو حبیب بھیا اپنی بہن زینب کا سلام قبول کرو. جیسے ہی یہ سلام فضا لے کے گئی ایک مرتبہ حبیب نے اپنا امامہ زمین پہ گرا دیا, کہا ہائے رے غربت, ارے ان غلام زادوں کے لیے آقا زادیوں کا سلام آ رہا ہے. خدا کیسی مصیبت آل محمد کے خاندان پہ لائی. بس ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا, حسین نے میمنہ کے اوپر, میسرا کے اوپر, قلب لشکر کے اوپر ایک مرتبہ ترتیب دی. ایک ایک کر کے لڑنے والوں کی باری آئی. اور جب ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت آیا, ابو سمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتدا میں ہو جائے. مولا نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین, خدا تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے. حبیب سے کہا حبیب جا کر کہو لشکر آدھا سے اگر کچھ وقت دیتے تو ہم نماز پڑھے. سنو گے عزیزو, ایک مرتبہ حبیب گئے لشکر آدھا کے سامنے, کہا حسین نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے جنگ ٹل سکتی ہے تاکہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھے. حسین ابن نمیر لعین بدبخت کہتا ہے ارے یہ نماز حسین کو کیا فائدہ پہنچائے گی. ایک مرتبہ حبیب کے تیور بگڑے, کہا کہ تم جیسے فاسق اور فاجروں کا نماز فائدہ پہنچائے اور فرزند رسول کی نماز اسے فائدہ نہ پہنچائے. یہ اتنا سننا تھا کہ حسین نے نماز گزاروں پہ حملہ کیا. حبیب نے تلوار کو نکال کر فرزند رسول سے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے, میری نماز آپ کے فجد اللہ کے رسول کی قیادت میں جنت میں ہوگی. تلوار لے کر ایک مرتبہ دشمنوں پہ پل پڑے, ایک بار 62 لوگوں کو قتل کیا, زخمی ہوئے. حبیب اتنے زخمی ہوئے کہ حبیب نے ایک جملہ کہا بار الہ اس وقت تک جان میں باقی رکھنا جب تک مولا کی نماز نہ ہو جائے. یہاں حسین کی نماز ختم ہوئی, وہاں حبیب نے آواز بلند کی ادرکنی یا مولا ہو. حسین بڑھ کر ایک مرتبہ حبیب کے کنارے پہنچے اور خدا کی بارگاہ میں شکوا کے لیے ہاتھ بلند کیا, بار الہ تو دیکھ رہا ہے کیسے حسین کے چاہنے والوں کو قتل کر کے خدا کی بارگاہ میں الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.